الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، سورہ سبا کی آیت کریمہ ہے جو پڑھی گئی. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کو پوری مخلوق کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. ہمارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیتیں ہیں، ایسی فضیلتیں ہیں جو دوسرے انسانوں کو تو درکنار، بہت سارے انبیاء کرام کو بھی نصیب نہیں ہے. اللہ نے بہت سی خصوصیات سے آپ کو نوازا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی ایک خصوصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ ساری انسانیت بلکہ ساری مخلوق کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، کوئی نبی ساری مخلوق کے لیے مبعوث نہیں ہوا، یا تو کسی قوم کے لیے، وطن کے لیے، یا کسی خاص قبیلے کے لیے. اگر کوئی نبی تمام انسانیت کے لیے مبعوث ہوا بھی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اللہ نے ساری انسانیت کے لیے بلکہ جنات کے لیے نبی بنایا، اور قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنایا. اس لیے یہ جو بہت بڑی خصوصیت ہے، فضیلت ہے، یہ بہت بڑے مقام اور مرتبے کو چاہتی ہے. جس کا جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اسی قدر فضیلتیں اور خصوصیتیں حاصل ہوتی ہیں. ایک حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے. وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور انبیاء کرام پر چھ باتوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی. آپ علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافتا وختم بی النبیون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں کہ چھ باتوں کے ذریعے مجھے فضیلت دی گئی ہے اور انبیاء پر. علماء نے لکھا ہے یہی چھ باتیں نہیں ہیں, اور بھی بہت سی باتیں ہیں, لیکن جس مجلس میں آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی اس مجلس میں آپ نے چھ باتیں گنوائی. سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے. جوامع الکلم کیا ہوتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ کلام مختصر ہو, معنی اور مطلب سمندر جیسا ہو. کلام مختصر ہو, بہت ہی کم الفاظ میں آپ کا کلام ہوگا, لیکن قرآن پاک کی طرح سے جب اس کی گہرائی میں جائیں گے اس سے سینکڑوں ہزاروں مسائل اور باتیں نکلیں گی. یہی ہوتا ہے. چنانچہ چند حدیثوں کو دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی لیکن علماء کرام نے اس سے سینکڑوں مسائل نکالے. حدیث ہے مشہور انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اب یہ ایک بات ہے جو آپ نے بتائی, لیکن کم از کم 500 صفحات علماء نے اس حدیث پر لکھے ہیں. 500 صفحات کم از کم لکھے ہیں. یہ میں بہت مختصر کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں مسائل, وضو میں نیت ضروری ہے یا نہیں, نماز میں ضروری ہے یا نہیں, نکاح میں ضروری ہے یا نہیں, وقف میں ضروری ہے یا نہیں, یہ سارے مسائل علماء نے اسی حدیث سے نکالے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. نیتوں کا بڑا درجہ ہے. تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام. ایک حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ. دین نصیحت ہے, دین خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کو کہتے ہیں. اب دیکھیے دین کی, اسلام کی تعریف اس سے بہتر نہیں ہو سکتی. آپ ایک لفظ کی تعریف ایک ہی لفظ سے کر رہے ہیں, الدین والنصیحہ. دین خیر خواہی ہے. صحابہ سمجھ گئے, فوراً صحابہ نے سوال کیا, عرض کیا لمن یا رسول اللہ. بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دین خیر خواہی ہے. کس کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے, کس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے, کس سے خیر خواہی کی جائے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. خیر خواہی اللہ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ, عامۃ المسلمین کے ساتھ اور ائمۃ المسلمین کے ساتھ. یہ پانچ باتیں آپ نے بتائی, اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہو, اس کے رسول کے ساتھ, اس کی کتاب کے ساتھ, اور سبھی مسلمانوں کے ساتھ, اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ. یہ بات آپ نے بتائی, صحابہ سمجھ گئے کہ دین خیر خواہی ہے. اور جس قدر گہرائی میں آپ چلے جائیں بالآخر یہی نتیجہ ہوگا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے اسلام نے اللہ نے اس کے ساتھ خیرخواہی کا ارادہ کیا ہے. جنت خیرخواہی کا نام ہے, دوزخ سے بچانا خیرخواہی کا نام ہے, جنت کے درجات نصیب ہو جانا خیرخواہی کا نام ہے. اور بھی جس قدر بات پھیلائی جائے خلاصہ یہی ہوگا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے. اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو دیکھیے کہ کس قدر جامع ہے. حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار, نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ کھانا ہے. ایک مسلمان کو اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنا چاہیے کہ وہ نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے, بیدار مغز رہے. اب اس حدیث کی تشریح میں بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں اور دین کو واضح کیا گیا ہے. آپ فرما رہے ہیں لا ضرر ولا ضرار, نہ دھوکہ دینا جائز ہے نہ دھوکہ کھانا جائز ہے, بیدار مغز رہنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات, حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے, حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے. حلال اور حرام کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہیں جو مخفی ہیں, لا یعلمہا کثیر من الناس, اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے. علماء جانتے ہیں, فقہا جانتے ہیں, اور جو دین کی واقفیت رکھتے ہیں دین کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں, اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حلال واضح ہے, خوشی کے ساتھ بغیر کسی تنگی کے اپناؤ, اس کے اندر جھجک حاصل ہونا اور وہاں تقوی اختیار کرنا شریعت میں درست نہیں ہے. جو حلال ہے وہ واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, سود حرام ہے واضح ہے, رشوت حرام ہے واضح ہے, جھوٹ حرام ہے واضح ہے, وہاں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, حرام سے بچنا ضروری ہے. کچھ باتیں ایسی آتی ہیں کہ اول وہلا میں پہلی نظر میں یا عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے. وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مزاج بنا رہے ہیں امت کا کہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے معلوم کرے اور جو فتویٰ آئے حلال کا آئے تو عمل کرے, اختیار کرے, حرام اور ناجائز کا فتویٰ آئے تو اس کو چھوڑ دے. یہ مزاج اللہ کے نبی بنا رہے ہیں. کچھ مزاج ایسا ہے کہ حلال واضح حرام واضح ہے, کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں لہذا جب تک فتویٰ نہ آئے تب تک ہم اختیار کریں گے, جب بات آئے گی حلال یا حرام کا فتویٰ آئے گا تو دیکھا جائے گا. یہ شرعی مزاج نہیں ہے, یہ شرعی مزاج نہیں ہے. شریعت یہ بتاتی ہے, مزاج یہ بناتی ہے کہ اگر واضح نہیں ہے, بات مشتبہ ہو چکی ہے اور شک میں آدمی پڑ گیا ہے تو اسے فی الحال چھوڑ دے, فی الحال چھوڑ دے. جب مسئلہ سامنے آ جائے اور کھل کر بات واضح ہو جائے, حلال ہونے سے متعلق واضح ہو تو اختیار کرے, حرام ہونے سے متعلق واضح ہے تو چھوڑ دے. یہ شرعی مزاج ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں, اوتی تو جوامع الکلیم, مجھے جوامع الکلیم دیے گئے, یعنی کلام مختصر معنی اور مفہوم دریا کی طرح سے, سمندر کی طرح سے, کہ بات کے اندر بات نکلتی چلی جائے گی. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ایک ہی بات دیگرے نکلتی جائے گی. یہ تو چند مثالیں ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک, نیکی کیا ہے, اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے. اچھی اخلاق کا نام نیکی ہے اور گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، یعنی اگر دل صاف و شفاف ہے، دل داغدار نہیں ہے. ہاں دل داغدار ہو چکا ہے دنیا ہی میں رہنے کی وجہ سے تو اس کا دل معتبر نہیں. علماء نے لکھا ہے پاکیزہ دل ہے، اگر کوئی گناہ کی بات آئے گی تو سب سے پہلے اس کا دل کھٹکے گا. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں استفتی قلبک وہی نفتا کل مفتون وہی نفتا کل ناس، اگرچہ مفتی حضرات فتویٰ دیں لیکن پہلے اپنے دل سے فتویٰ لو. علماء نے لکھا ہے یہاں ہر دل مراد نہیں ہے، وہ دل مراد ہے جو صحیح ہو، سالم ہو، محفوظ ہو، گناہوں سے پاک و صاف ہو. اللہ نے مسلمان کا دل ہی ایسا بنایا ہے جو غلطی پر رہنے کو برداشت نہیں کرتا، بہت جلدی اسے آگاہی ہو جاتی ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں. فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا، ان کو استحاضہ کی بیماری تھی. حیض، حیض ایک الگ خون ہے جو قار رحم سے، یعنی رحم کے اندر سے نکلتا ہے، رحم کے اندر سے وہ خون نکلتا ہے. اس لیے حیض کے زمانے میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، روزہ نہیں رکھا جائے گا. ہاں نماز کی قضا نہیں ہے، روزہ کی قضا ہے. کیوں؟ حیض قار رحم سے، رحم کے اندر سے نکلتا ہے. لیکن ایک دوسری بیماری ہے استحاضہ، وہ رحم کے منہ پر ایک رگ ہے، اس کا نام عاذل ہے، عین الف ذال لام، عاذل. رحم کے منہ پر ایک رگ ہے، وہ رگ کبھی پھٹ جاتی ہے تو اس میں سے خون آتا ہے. عام طور پر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ استحاضہ بھی حیض ہے، اس لیے استحاضہ کے زمانے میں نماز چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے. تو فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کی بیماری لگ گئی. اب انہوں نے چند دن تک نماز چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھی. لیکن مومن کا دل کسوٹی ہے، معیار ہے، وہ غلطی پر زیادہ دن نہیں رہتا. پریشان ہو گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ انی امراۃ مستحاضہ، میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ کی بیماری ہے. اف ادع الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں ہمیشہ کے لیے؟ یعنی جب تک یہ بیماری رہے کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حیض نہیں ہے، یہ حیض نہیں ہے. اور آپ نے پوری تفصیل بتائی اور پورا مسئلہ بتایا کہ یہ حیض نہیں ہے، حیض کا جو وقت ہے، اس کا جو زمانہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 10 دنوں کا ہے. عورتوں کے اعتبار سے مختلف ہے، بہت سی عورتوں کو عادت ہوتی ہے، اور اگر عادت نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ 10 دنوں کا زمانہ ہے. آپ نے پوری تفصیل سمجھائی اور پھر فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو اطمینان ہو گیا. ایسی حمنہ بنت جہش آئی اور انہوں نے بھی یہی بات بتائی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سمجھایا. کئی صحابہ آتے ہیں اور اپنے مسائل پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حل بتاتے ہیں. مطلب یہ ہوا اگر دل محفوظ رہے گا اور ناپاک چیزوں سے آلود اور گندا نہیں ہوگا تو دل معیاری دل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دل کو غلطی پر باقی نہیں رکھتے. اس تفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو اور اپنے دل سے معلوم کرو. یہی بات اللہ کے نبی اس حدیث میں کہہ رہے ہیں وَلِثْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِكَ، گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، آدمی بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے. یا ایک اور حدیث میں، یا اسی حدیث میں آگے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کریتا یتلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ تجھے ناپسند ہو کہ لوگ دیکھ لیں گے، تجھے ناپسند ہو کہ لوگ دیکھ لیں گے، جہاں یہ بات ہو جائے یہی گناہ ہے. تو اس سے بہتر اور کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں، معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر اس گہرائی میں جائیں گے ایک دو نہیں ہزارہا ہزار حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو آپ کی چھ خصوصیتیں ہیں، ان میں سے یہ پہلی خصوصیت ہے، اللہ کے نبی فرماتے اوتی تو جوامع الکلم۔ دوسری بات ہے، دوسری خصوصیت ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ نصرت بالروبی، روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے میرا روب لوگوں کے دلوں پر ڈالا ہے، خاص طور پر دشمنان اسلام کے دلوں پر اللہ کے نبی کا روب پڑتا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے ایک ماہ کی مسافت پر میرا روب پڑتا ہے، ونصرت بالروبی مسیرۃ شہر، ایک ماہ کی مسافت تک میرا روب پڑتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس زمانے میں ایک ماہ کی ایک مہینے کی مسافت پر دشمن رہا کرتے تھے، اس لیے ایک ماہ کی مسافت کی قید ہے، ورنہ اس سے زیادہ بھی اللہ کے نبی کا روب پڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روب دیا تھا، یہ روب کا ملنا بھی حق ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ من رآہ بداہتا احابہ ومن خالتہ معرفتا احبہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جو شخص اچانک آپ کو دیکھ لیتا گھبرا جاتا، اور جو آپ کے ساتھ مل کر بیٹھ جاتا وہ آپ پر جان فدا ہو جاتا، جان نثار ہوتا۔ من رآہ بداہتن ہا بہو، جو ہی آپ کو اچانک نگاہ سے اچانک نظر سے دیکھ لیتا تو خوف سے لرز جاتا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی کو رعب عطا کیا تھا، یہی رعب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا۔ بہت سارے علماء حق کو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت میں رعب عطا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا رعب کیسا رہا ہوگا؟ تو دونوں باتیں ہیں، ایک تو لوگوں سے گھل ملنا، لوگوں سے ملنا جلنا۔ صحابہ کہتے ہیں اچانک کوئی دیکھ لیتا تو پریشان ہوتا، ہاں اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھتا تو احب بہو، آپ سے محبت کرنے لگتا اور اب دور ہو جاتا، اور وہ پریشانی نہیں رہتی، وہ خوف دور ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دوسری فضیلت آپ کو عطا کی، اور تمام انبیاء کرام کے اعتبار سے اللہ کے نبی کا رعب سب سے زیادہ تھا۔ وہ نصرت بالروبی، آگے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، تیسری فضیلت یہ ہے کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں، غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو ہزارہا ہزار انبیاء کرام گزرے، کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ دشمنوں سے جو مال حاصل ہوتا اس کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ کسی پہاڑ پر، کسی جنگل پر وہ سارا مال غنیمت رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اس کو کھا جاتی، آگ کا آ کر اس کو کھا جانا ہی یہ علامت تھی کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ اور زکوٰۃ بھی اللہ نے یوں فرض کی کہ مالداروں سے لے کر غریبوں پر لوٹا دی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، مالداروں سے لے کر غریبوں پر لوٹا دی۔ تو مال غنیمت اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے حلال کر دیا گیا، تو اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہو چکا ہے۔ لہذا صحابہ کرام جو جہاد کیا کرتے تھے مال غنیمت ان کو حاصل ہوتا تھا اور وہ مال صحابہ کرام کے درمیان تقسیم ہوتا تھا اور خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس میں سے حصہ ملتا تھا۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ میں یہ مسئلہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آگے چوتھی خصوصیت ہے، فضیلت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے زمین مسجد بنا دی گئی اور پاکی کا آلہ بنا دی گئی۔ پاکی کا آلہ بنا دی گئی، یہ دو باتیں ہیں اور یہ دو باتیں مل کر ایک فضیلت ہے۔ پچھلی امتوں میں اگر کوئی ناپاک ہو جائے یا اس کو وضو کرنا پڑے تو پانی سے ہی طہارت حاصل کرنا ضروری تھا، مٹی سے طہارت نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ آسانی پیدا کی کہ آپ کے حق میں اور آپ کی امت کے حق میں مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ ایک سفر میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا اور بڑی تلاش ہوئی، ہار نہیں ملا۔ صحابہ کرام آئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے یہ کیا مصیبت ہے کہ عائشہ کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے، یہ کہنے لگے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اپنی بیٹی کے پاس۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر میری گود پر تھا اور آپ میری گود پر آرام کر رہے تھے اور گہری نیند تھی۔ اتنے میں ابوبکر آئے اور آ کر میرے بازو بیٹھ گئے اور انگلی سے مجھے چھبونے لگے اور خوب ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے کیا کر دیا کہ ساری مصیبت آ گئی، لوگ مصیبت میں پڑ گئے، پانی نہیں ہے اور پورا کا پورا لشکر میدان میں ٹھہرا ہوا ہے، نماز کا وقت آ چکا ہے، کیسے وضو کیا جائے، پانی نہیں اور تم نے اپنا ہار گم کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے تکلیف تو بہت ہوئی لیکن میں نے کوئی حرکت نہیں کی کہ کہیں اللہ کے نبی بیدار ہو جائے، آپ کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے، اس لیے میں بالکل مجسمہ بن کر بیٹھی رہی۔ حضرت ابوبکر چلے گئے، پھر کیا ہوا، صحابہ آئے، اللہ کے نبی بیدار ہو گئے۔ صحابہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ولیس ماہم ماؤن ولیس علی مائن، نہ لوگوں کے پاس پانی ہے، نہ جہاں ٹہرے ہیں وہاں پانی ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آیت لے کر آ گئے فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ پاک مٹی پر تیمم کر لیا کرو، پاک مٹی پر تیمم کر لیا کرو۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو آیت سنائی، صحابہ کرام نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز فجر ادا کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے ان کا ہار تھا، اسی اونٹ کے نیچے ان کا ہار تھا۔ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر سے آ کر کہنے لگے اے ابوبکر، آپ کے گھرانے کی یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے، آپ کے گھرانے سے ایسی کئی برکتیں ہم کو حاصل ہو چکی ہیں۔ بظاہر تکلیف ہو رہی تھی، مصیبت معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے امت کے حق میں کتنی آسانی رکھی کہ تیمم کا مسئلہ قیامت تک
کے لیے نازل کر دیا. اب اگر کوئی بے وضو ہے, پانی نہیں ہے تو تیمم ہے, اور بے غسل ہے اور پانی نہیں ہے, یا پانی ہے لیکن پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے, سخت بیمار ہے, تو اس کے حق میں بھی تیمم ہے. فتیمموا صعیدا طیبا, یعنی اگر پانی کا استعمال نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے, یا پانی نہیں ہے, تو ان دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پاک مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت دی. اور یہ کیسے ہے, علماء نے لکھا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ مٹی پر تیمم اور مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا یوں ہی نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جہاں کعبۃ اللہ ہے وہاں پہلے تو پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا. سب سے پہلے پانی پر اللہ نے زمین بنائی, پانی پر اللہ نے زمین بنائی, اور جہاں بیت اللہ ہے وہاں سب سے پہلے تموج یعنی پانی میں سختی پیدا ہوئی, اور خوب سختی پیدا ہو کر ایک حصہ سخت ہو گیا, اور وہ حصہ پھیلتا رہا پھیلتا رہا, تو وہ پورا حصہ زمین کی شکل میں پھیل گیا. تو یہ جو مٹی ہے پانی سے نکلی ہے, ایسے ہی نہیں ہے, یہ مٹی پانی سے بنی ہے. اس لیے اسلام نے اس امت کے حق میں یہ کیا کہ اگر براہ راست پانی سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے, تو جو پانی کا بدل مٹی ہے اس سے پاکی حاصل کرو, اس لیے کہ یہ مٹی پانی سے بنی ہوئی ہے, پانی سے نکلی ہوئی ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ عطا کی کہ آپ کے لیے پوری سرزمین اللہ تبارک و تعالی نے پاکی کا آلہ اور پاکی کا ذریعہ اللہ نے اس کو بنا دیا. لہذا ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیتیں ہیں. تو جہاں خصوصیتیں مقام اور مرتبہ زیادہ ہے وہیں ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم اتباع صرف رسمن رواجن نہ کریں کہ ہم نے کبھی کچھ کر لیا اور بھول گئے, یہ نہیں ہے. ہر مسلمان زندگی کے ہر وقت میں اور ہر دن کے 24 گھنٹے میں پابند ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کا. لہذا کوشش کی جائے اور ہر مسلمان متبع سنت ہو جائے. اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گی. وآخر اللہ.